أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، دار الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وخيرته في خلقه أجمعين، الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. گزشتہ درس میں ہم نے امیر المومنین علیہ السلام کی 25 سالہ زندگی، جو آپ نے رسول گرامی کی وفات سے لے کر خلیفہ سوم کے قاتل تک گزاری، اس عرصہ حیات میں آپ نے کیا طرز عمل اختیار کیا، اس موضوع پر گفتگو کی. اور گفتگو کا آغاز روایت سے کیا گیا تھا کہ رسول گرامی نے ارشاد فرمایا ہے، علی مع الحق والحق مع علی یدور حیث ما دار علی. آج اس روایت کے مختصر معنی آپ کے سامنے بیان کریں گے، اور اس نقطے پر کہ جہاں گزشتہ درس میں کلام منقطع ہوا تھا، وہیں سے آغاز کرتے ہوئے اصل موضوع کی طرف کہ جو آج بیان کرنا ہے اس کی طرف آئیں گے، جس کا عنوان ہے نہج البلاغہ میں حکومت اسلامی. رسول گرامی نے یہ روایت بیان فرمائی امیر المومنین کے بارے میں. تمام مکاتب فکر اس روایت پر متفق ہیں کہ علی حق کے ساتھ ہیں اور حق علی کے ساتھ ہے. یہ قانون ہے، اگر انسان اسی فقط ایک روایت کو مد نظر رکھے تو وہ حق کو تلاش کر سکتا ہے. یہ ایک قانون ہے، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے. یعنی کبھی بھی کسی کو شبہ ہو جائے کہ حق کہاں پر ہے، وہ اس ایک روایت کی طرف بھی اگر رجوع کر لے تو اسے حق مل جائے گا. علی مع الحق، ہر مسئلے میں علی حق کے ساتھ ہیں، چاہے وہ حکومت کا مسئلہ ہو، چاہے وہ شریعت کا مسئلہ ہو، چاہے وہ علمی مسئلہ ہو، چاہے وہ سیاسی مسئلہ ہو، چاہے وہ تفسیر قرآن کا مسئلہ ہو، کوئی بھی مسئلہ، اگر آپ کو حق تلاش کرنا ہے تو وہ علی کے ساتھ ہے، اگر حقیقت کو پہچاننا ہے تو وہ علی کے ساتھ ہے. یہ قانون ہے، قیامت تک کے لیے رسول گرامی نے یہ ایک قانون روایت کے طور پر بیان فرمایا ہے. گزشتہ گفتگو میں ہمارا کلام اس نقطے پہ منقطع ہوا کہ خلیفہ ثانی نے شورا بنائی آئندہ کی قیادت کو معین کرنے کے لیے، چھ آدمی اس شورا میں رکھے اور 50 آدمیوں کو ان 6 آدمیوں کے اوپر تلواروں کے ساتھ مسلط کیا اور انہیں حکم دیا کہ ان 6 آدمیوں کو ام المومنین کے گھر میں 3 دن تک محبوس رکھیں جب تک کہ آئندہ کی قیادت کو معین نہ کر دیا جائے، اور اگر کوئی ان میں سے اختلاف کرنا چاہے تو اس کی گردن اڑا دی جائے۔ وہ 6 آدمی، ان میں سے ایک عثمان ہے، عبد الرحمن ابن عوف، طلحہ، زبیر، سعد ابن ابی وقاص اور امیر المومنین علیہ السلام، یہ 6 آدمیوں کی کمیٹی خلیفہ ثانی نے بنائی۔ بہرحال یہ وہ طریقہ کار ہے کہ جو نہ پہلے دور میں اسے اپنایا گیا تھا، پہلے دور میں دعویٰ یہ تھا کہ سقیفہ میں جمہوری عمل انجام پایا، اگرچہ کہ ہمارے یعنی مکتب امامیہ کی روح سے یہ بات صحیح نہیں ہے، سقیفہ میں جمہوریت نہیں تھی، چند افراد تھے اور انہوں نے بعد میں آ کر جبرن بیعت لی، اور خلیفہ ثانی کو اول نے منصوب کیا، منتخب کیا، اس میں نہ ہی جمہوریت تھی بلکہ انتخاب اور انتصاب تھا، سادہ لفظوں میں کہنا چاہیے کہ ڈکٹیٹرشپ تھی، کھلے طور پر معین کرے کہ یہ ہے بس۔ خلیفہ ثانی کا انتخاب اس طرح سے ہوا اور خلیفہ ثانی نے ثالث کے لیے شورا بنائی۔ یہ تیسرا طریقہ کار ہے جو ہمیں نظر آتا ہے کہ نہ انتخاب ہے اور نہ ہی وہ نام نہاد جمہوری عمل ہے، بلکہ شورا کو معین کرنا ہے آئندہ کے قائد کو، اور یہ 6 افراد اس میں شامل ہیں۔ ان 6 افراد نے آئندہ کا قائد مقرر کرنا ہے۔ یہ 6 افراد اس طرح سے تھے کہ ان میں سے ایک امیر المومنین کا ساتھی ہے زبیر، ایک طلحہ عثمان کا ساتھی ہے، اور سعد ابن ابی وقاص عبد الرحمن ابن عوف کا ساتھی ہے، اور نتیجہ یہ نکلا پہلی میٹنگ میں کہ یہ 6 آدمی 3 گروپس میں تبدیل ہو گئے، انہوں نے اپنے ووٹس ان افراد کے حق میں دے دیے اور اس طریقے سے گروپ 3 ہو گئے۔ اب جب گروپ 3 ہو گئے تو عبد الرحمن ابن عوف نے ایک چال چلی جو پہلے سے معین تھی کہ یہ کام کرنا ہے خلیفہ ثالث کے ساتھ مل کر، اور وہ چال یہ تھی۔ اچھا، خلیفہ ثانی نے بھی یہ ایک حکم دیا تھا کہ اگر ان میں اختلاف ہو جائے، یہ بڑھ جائیں، تو جس گروپ میں عبد الرحمن ابن عوف ہوں گے اس گروپ کی بات مانی جائے گی۔ یعنی پہلے سے خلیفہ ثانی نے ایک کیا کہنا چاہیے، ویٹو پاور تقریباً عبد الرحمن ابن عوف کو دی ہوئی تھی قانون کے اعتبار سے۔ لہذا عبد الرحمن ابن عوف نے ایک چال چلی، وہ چال یہ تھی، وہ آئے امیر المومنین کے پاس، پہلے کہا کہ اگر آپ سیرت شیخین پہ عمل کریں گے تو خلافت ہم آپ کو دے دیتے ہیں۔ جانتے کہ امیر المومنین خلاف حق بات نہیں کہیں گے، اور خود امیر المومنین پہلے اور دوسرے خلیفہ کے دور میں ان کے کردار پر تنقید کر چکے تھے، لہٰذا کیسے ممکن تھا کہ ان کی سیرت کا اقرار کریں۔ لہٰذا اس نے یہی شرط لگائی، کہا کہ اگر آپ سیرت شیخین کا اقرار کرتے ہیں، اس پہ عمل کرنے کے لیے حامی بھرتے ہیں، تو ہم آپ کو خلیفہ بناتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ یہ کام میں نہیں کر سکتا۔ اب کیوں آپ نے یہ ان حالات میں آپ نے خلافت کے حصول کے لیے اس شرط کو ظاہری طور پر قبول نہیں کیا، یہ کیا وجہ ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ ایک اہم مسئلہ ہے۔ یہی شرط آپ کے رد کرنے کے بعد عبد الرحمن ابن عوف نے رکھی خلیفہ ثالث کے سامنے اور انہوں نے قبول کر لیا، کہا کہ ٹھیک ہے اور وہ خلیفہ بن گئے۔ یہ بھی بات عرض کرتا چلوں کہ خلیفہ عبد الرحمن ابن عوف خلیفہ ثالث کے داماد تھے، یعنی ان کی بیٹی کے شوہر بھی تھے۔ عبد الرحمن ابن عوف خلیفہ ثالث کی بیٹی کے شوہر بھی تھے، یعنی داماد تھے۔ یہ بھی ایک پلس پوائنٹ تھا عبد الرحمن اور خلیفہ ثالث کے درمیان، کہ اس خلیفہ ثالث کو پتا تھا کہ عبد الرحمن کبھی اس مقام پر نہیں آئے گا، آخر میں خلیفہ خلافت مجھے ہی سونپی جائے گی۔ بہرحال نقطہ جو سیرت کے حوالے سے ہے امیر المومنین علیہ السلام کی، وہ یہ کہ آپ نے اسے کیوں نہیں قبول کیا ان حالات میں جبکہ پیشکش کی گئی۔ اسلام میں ایک حکم ہے فقہی طور پر کہ اگر کوئی انسان غرق ہو رہا ہے اور کسی ایسی جگہ پر ہے کہ یہ زمین کسی اور کی ہے، وہ تالاب ہے وہاں پر وہ غرق ہو رہا ہے، ایک انسان اگر اسے دیکھتا ہے غرق ہوتے ہوئے، اس پر واجب ہے کہ وہ اسے بچائے، لیکن اسے بچانے کے لیے اس زمین پر سے گزرنا ہوگا جو اس کی ملکیت نہیں ہے۔ تو ان حالات میں چونکہ بچانا اس کا اہم ہے، لہذا اس حرمت کا پاس نہیں کیا جائے گا اور اس زمین سے وہ گزر جائے گا، اور اس وقت یہ گزرنا زمین پر حرام نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان کسی دوسرے کی ملکیت کی زمین میں قدم رکھے تو یہ حرام ہے، یعنی اس میں تصرف کرنا حرام ہے، لیکن ان کنڈیشنز میں اگر وہ یہ کام انجام دیتا ہے تو اس وقت حرام نہیں ہے۔ یعنی اگر اہم اور مہم کہیں شرعی طور پر ٹکرا جائیں تو اہم مسئلے کو لے لیا جائے گا اور اس وقت مہم کا خیال نہیں کیا جائے گا۔ اب اس وقت بھی یہی مسئلہ تھا امیر المومنین علیہ السلام کے سامنے، ایک اہم مسئلہ تھا، خلافت آپ کی طرف آ رہی تھی، امت اسلامی کا مسئلہ تھا، خلافت کے حق کی طرف پلٹ آنے کا مسئلہ تھا۔ آپ اس اہم مسئلے کو مد نظر رکھتے ہوئے وقتی طور پر کہتے کہ ٹھیک ہے میں شیخین کی سیرت کو قبول کرتا ہوں، اور اس کے بعد عمل نہ کرتے اس کے اوپر۔ کیوں آپ نے ایسا عمل انجام نہیں دیا؟ اور جس کے نتیجے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک دفعہ پھر خلافت جو ہے وہ آپ سے چلی گئی، آپ کے پاس نہیں آئی، خلیفہ ثالث کو خلیفہ بنا دیا گیا۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ اس وقت اقرار کر لیتے ان کی خلافت کا، تو یہ بات ہمیشہ کے لیے تاریخ میں ثبت ہو جاتی کہ آپ نے خلافت، آپ نے شیخین کی سیرت کو قبول فرمایا ہے اور اس کی تصحیح فرمائی ہے، اور یہ قول تاریخ میں ہمیشہ کے لیے ثبت ہو جاتا، اور یہ ایک سیرت بن جاتی آپ کی کہ ایسے حالات میں، ایسی صورتحال میں ایسے انسانوں کی سیرت کو بھی قبول کیا جا سکتا ہے۔ لیکن آپ یہ چاہتے تھے کہ ایسا عمل قیامت تک کے لیے انجام نہ پائے، یہ سیرت قانون میں تبدیل نہ ہو، ہمیشہ کے لیے یہ قانون نہ بنے، لہذا آپ نے اسے قبول نہیں کیا۔ اور آپ کے نزدیک اس وقت جو اہم مسئلہ تھا، دین کو محفوظ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، اور آپ اگر اس وقت شیخین کی سیرت کو قبول فرماتے تو دین محفوظ نہیں رہتا، ان کی سیرت کی تصحیح ہو جاتی، اور یہ ان حالات میں جو اہم مسئلہ تھا وہ یہ تھا، لہذا آپ نے اہمی کو اختیار کیا، اہم یہ تھا کہ اسلام کو بچایا جائے، اور آپ نے اس وقت وقتی طور پر خلافت کو قبول نہ کر کر اسلام کو درحقیقت قیامت تک کے لیے محفوظ کیا۔ لہذا کوئی یہ تصور نہ کرے کہ اس وقت خلافت کا حصول اہم تھا، نہیں، اس وقت خلافت کا حصول اہم نہیں تھا، اسلام بچانا اہم تھا، لہذا آپ نے اسلام کو بچایا۔ اور تاریخ نے آگے بڑھ کر، میں نے پچھلی دفعہ بھی یہ عرض کیا تھا اور اس دفعہ اس نقطے کو بھی آپ ذہن نشین کریں، کہ ہم جو گفتگو یہاں پر کر رہے ہیں، یہ گفتگو کوئی ایسی گفتگو نہیں ہے کہ جس کے اندر تاریخ کے تمام پہلو ہم سمیٹ کے آپ کے سامنے بیان کر دیں گے. اس مختصر گفتگو میں تمام چیزیں بیان نہیں ہو سکتی. ہم جسے اہم سمجھتے ہیں اسے آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں. مزید تحقیق کی ضرورت اور مزید تحقیق کی گنجائش اس گفتگو میں باقی ہے. ایک چیز یہ سامنے رہے. دوسری بات جو ہم نے کہی تھی وہ یہ تھی کہ امیر المومنین علیہ السلام نے حق کا دفاع مسلحانہ طور پہ نہیں کیا لیکن قول کے بنیاد پر کیا ہے. اور اسی شورا کے درمیان جب ان چھ افراد کو ام المومنین کے گھر میں محبوس کیا گیا تو آپ نے دوبارہ اپنے حق کے دفاع کے لیے خطاب فرمایا ہے اور خطبہ غدیر کو وہاں بیان کیا ہے کہ تم سب لوگ جانتے ہو کہ یہ خلافت میرا حق ہے. پھر یہ تنازع اور یہ کیا کہتے ہیں مشورت اور یہ شورا کس بات کی؟ ان سب نے اقرار کیا کہ ہاں یہ آپ کا حق ہے. اور وہاں پر آپ نے حتیٰ استشہاد کیا, گواہی لی ہے بعض افراد کی, اور انہی میں سے انس ابن مالک ہے جو بہت بڑا راوی ہے اہل سنت کا, اس سے آپ نے شہادت لی کہ تم غدیر میں موجود ہے, گواہی دو خطبہ غدیر کے بارے میں. اور اس نے امتناع کیا آپ کی اس قول کے مقابلے میں, شہادت اور گواہی نہیں دی. اور آپ نے بد دعا کی اس محفل میں اس کو اور کہا, اور وہ یہ انسان جو ہے آخر وقت تک اس بد دعا کے نتیجے میں برس کے مرض میں مبتلا رہا اور اس کا چہرہ جو تھا وہ برس میں مبتلا رہا, اپنے چہرے کو امامے سے ڈھانپ کر چلتا تھا. اور جب کوئی پوچھتا تھا یہ تمہارے چہرے پر کیا ہوا ہے تو وہ یہ جواب دیتا تھا کہ ایک ایسے انسان کی دعا کا یہ نتیجہ ہے کہ جس کی دعا مستجاب ہے, جس کی دعا کو خدا رد نہیں کرتا. یعنی حقانیت کو مانتے ہوئے امیر المومنین کی اس نے گواہی نہیں دی امامت کے بارے میں, غدیر کے خطبے کو بیان نہیں کیا, شہادت نہیں دی. اب وہ کیا بغض تھا امیر المومنین کی نسبت سے, بہرحال یہ مسئلہ گزرتا ہے. اور وہ نقطہ آتا ہے کہ خلیفہ سوم کا قتل واقع ہوتا ہے اپنے ہی اعمال کے نتیجے میں, اپنی ہی برائیوں کے نتیجے میں, اپنی ہی والیوں کی زیادتی کے نتیجے میں. لوگ مصر اور کوفے سے آتے ہیں مدینہ اور احتجاج کرتے ہیں کہ ان والیوں سے ہمیں نجات دی جائے, ان کے ظلم کے مقابلے میں ان سے ہماری داد رسی کی جائے. لیکن خلیفہ سوم نے ان کی بات نہیں سنی. یہاں تک کہ نقطہ اور مسئلہ اس نقطے پر پہنچ گیا کہ خلیفہ سوم کا قتل واقع ہوتا ہے اور یہ امت دوبارہ پلٹ کے آتی ہے امیر المومنین علیہ السلام کے در پر اور آپ کی بیعت کرتی ہے. اور آپ اس نقطے پر پہنچ کر اتمام میں حجت کرتے ہیں, لوگ آپ کی بیعت کرتے ہیں. اب وہ نقطہ آ گیا کہ جب لوگوں نے آپ کا ساتھ دیا اور آپ اس مقام امامت پر فائز ہوئے. یہ مقام امامت ہم نے جیسے کہ پہلے عرض کیا امام کا حق ہے خطبہ غدیر کی روشنی میں اور بہت سی متعدد آیات اور روایات کی روشنی میں یہ آپ کا مسلم حق ہے. اور امام کا معین کرنا مکتب امامیہ کی عقائد کی روح سے خداوند عالم کا حق ہے, کسی اور کو امام معین کرنے کا حق نہیں ہے. خداوند عالم نے اس منصب کو امیر المومنین علیہ السلام کو عطا کیا, اور کیونکہ لوگوں نے رسول کی وفات کے بعد آپ کا ساتھ نہیں دیا لہٰذا آپ اس مقام پر فائز نہیں ہو سکے. تیسرے خلیفہ کے قتل کے بعد جب لوگوں نے آپ کا ساتھ دیا, آپ کے ہاتھ سے بیعت کی, تو آپ اس منصب امامت پر عملاً فائز ہوئے. اب اس وقت آپ کا ایک خطبہ ہے جس خطبے سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ اسلام میں حکومت کا تصور کیا ہے. ہم نے یہ بات آپ کے سامنے عرض کی کہ امامت اور رہبری اور قیادت یہ مسلمہ حق ہے امام کا. اور اسی نقطے پہ اختلاف بھی ہے اہل سنت سے. امامت باطنی پر اختلاف نہیں ہے, امامت ظاہری اور خلافت کے مسئلے پہ اختلاف ہے. اور یہ خلافت آپ تک پہنچ گئی اور اس مسئلے کو آپ نے یوں بیان کیا ہے, خطبہ شقشقیہ میں آپ نے لوگوں کی آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے اور حکومت اسلامی کے اسلامی نظریے کو بیان کیا ہے کہ اسلام میں حکومت کا تصور کیا ہے. خطبہ شقشقیہ معروف خطبہ ہے نہج البلاغہ میں. ظاہراً یہ کتابیں جو اس وقت موجود ہیں ان میں تیسرے نمبر کا خطبہ جو موجود ہے مفتی جعفر صاحب کی نہج البلاغہ جو ترجمہ شدہ ہے, اس میں تین نمبر کا یہ خطبہ ہے. اس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں, اما والذی فلق الحبہ, اس ہستی کی قسم جس نے بیج کو پروان چڑھایا, اور برع النسمہ, جس نے تخلیق کی, لولا حضور الحاضر, اگر حضور حاضر نہ ہوتا یعنی لوگ اگر میرا ساتھ نہ دیتے, وقیام الحجہ بوجود الناصر, اور ناصر اور مددگار انسانوں کی بنیاد پر اتمام حجت نہ ہو گیا ہوتا, یہ ایک نقطہ جو آپ نے بیان کیا ہے کہ میں اس مقام پر اس وقت پہنچوں گا کہ جب لوگ میرا ساتھ دیں گے. اور آج جب کے لوگوں نے اتمام حجت کر دیا اور میرا ساتھ دیا ہے, ٹھیک ہے, تو میں نے اس امامت کو قبول کیا ہے. یہ ایک پہلو. دوسرا پہلو کیا ہے امامت کو قبول کرنے کا, یا اسلامی حکومت اسلامی کے مسئلے کو جہاں بیان کیا ہے, یہ بعد والا جملہ ہے. فرماتے ہیں ایک یہ نقطہ ہے, دوسرا نقطہ ہے, وما اخذ اللہ علی العلماء, اور وہ حق جو خداوند عالم نے, وہ وعدہ جو خداوند عالم نے علماء سے لیا ہے, اگر وہ مسئلہ نہ ہوتا تب بھی میں اس تمہاری حکومت کو قبول نہ کرتا. پس دو چیزیں ہیں حکومت اسلامی اور امامت کی بنیاد ہیں. ایک وہ مسئلہ ہے کہ جو وعدہ الہی ہے, یعنی خدا نے علماء سے وعدہ لیا ہے کہ وہ اسلامی قوانین کو معاشرے میں رائج کریں گے. ایک یہ پہلو ہے. ایک پہلو یہ ہے کہ عوام جب ان کا ساتھ دے گی تو یہ عمل انجام پائے گا. بس حکومت اسلامی کب قائم ہوگی, ایک پہلو یہ ہے, علماء کی ذمہ داری ہے, خدا نے ان سے وعدہ لیا ہے. کس چیز کا وعدہ لیا ہے اسے ابھی بیان کریں گے. اور ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ عوام جب ان کا ساتھ دیں گے, حجت تمام ہو جائے گی علماء کے کا ساتھ دیں گے, تو انہیں حکومت اسلامی برقرار کرنا ہے. فرمایا کہ وما اخذ اللہ علی العلماء ان لا یقاروا علی قزۃ الظالم ولا ثغب المظلوم. فرمایا کہ علماء سے وعدہ لیا ہے خداوند عالم نے کہ وہ ظالم جب اپنا ظلم کر کے اپنی تجوریاں بھرے گا تو اس کے اس ظلم پر وہ خاموش نہیں رہیں گے بلکہ اس کا مقابلہ کریں گے. بس یہ وعدہ ہے تمام علماء کا خداوند عالم سے کہ وہ ظالم کے مقابلے میں چپ نہیں رہیں گے اور مظلوم کی مظلومیت پر چپ نہیں رہیں گے بلکہ اس کا ساتھ دیں گے. یعنی نظام عدل کو برقرار کریں گے الہی نقطۂ نگاہ کے مطابق, اسلامی شریعت کے مطابق, اسلامی اور الہی قانون کے مطابق نظام عدل کو برقرار کرنا یہ علماء کی ذمہ داری ہے. خدا نے علماء سے وعدہ لیا ہے اس بات کا. امیر المومنین علیہ السلام اس جملے میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ علماء کی ذمہ داری ہے. ایک یہ پہلو ہے. دوسرا پہلو وہ ہے کہ جب علماء کی مدد کریں لوگ اور اتمام حجت ہو جائے اور مددگار اور ناصر موجود ہوں, جب یہ دونوں چیزیں مل جائیں گی تو پھر مقام حکومت جو ہے وہ عالم کے ہاتھ میں آئے گا. اب آپ نے حتیٰ اس قید کو بیان نہیں کیا کہ آج میں خدا کی طرف سے امام ہوں, خدا نے مجھے امام بنایا اور لوگوں نے میرا ساتھ دیا ہے. نہیں, امام نے لفظ علماء بیان کیا ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قیامت تک کے لیے یہ مسئلہ ہے, تمام علماء کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر حالات ایسے میسر ہوں کہ عوام ان کا ساتھ دے تو ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس نظام اسلامی کو قائم کریں, اس نظام عدل کو قائم کریں, ظالم کے مقابلہ کریں, ظالم کے نظام کو ختم کریں اور مظلوم کا ساتھ دیں. یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ نے نہج البلاغہ میں اس حکومت اسلامی کے مسئلے کو اس طریقے سے بیان فرمایا ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر یہ وعدہ ہم سے نہ لیا ہوتا خداوند عالم نے, یعنی علماء سے, اور میں بھی جزء علماء ہوں, یعنی میں بھی عالم ہوں, عالم معصوم ہوں, خدا نے مقام عصمت کے ساتھ مجھے علم دیا ہے. فرمایا کہ اللہ القی تو حب لہا اللہ غارب ہا, میں اس خلافت کی رسی کو چھوڑ دیتا, یعنی میں خلافت اختیار نہ کرتا, یعنی میں امام نہ بنتا. یعنی اگر خدا نے ہم سے وعدہ نہ لیا ہوتا کہ ہم حکومت اسلامی کا قیام کریں تو میں حکومت کو نہ لیتا. یعنی میرے لیے حکومت جو ہے وہ کوئی مقصد نہیں ہے. تمام انبیاء کے لیے, تمام آئمہ کے لیے, تمام علماء کے لیے حکومت مقصد نہیں ہے. جس طرح سے سیاسی لوگوں کے لیے حکومت مقصد ہے, آئمہ علیہ السلام کے لیے حکومت مقصد نہیں ہے. آئمہ علیہ السلام کو خداوند عالم نے یہ ذمہ داری دی ہے تاکہ معاشرے میں قانون الہی جاری ہو سکے, تاکہ معاشرے میں نظام الہی کا نفاذ ہو سکے, تاکہ معاشرے میں عدل الہی برقرار ہو سکے. اور جو قوم عدل الہی کے مطابق تربیت پائے گی, جو معاشرہ عدل الہی کے مطابق قوانین الہی کے سائے میں تربیت پائے گا, وہ کس قدر معنوی طور پر اور دنیاوی طور پر ترقی یافتہ قرار پائے گا یا ترقی کرے گا, اس کا کسی شے سے اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. لہذا یہ روایات میں وارد ہوا ہے کہ امیر المومنین کی روایت کے چھن جانے سے زمین اور آسمان نے اپنی نعمتوں کو روک لیا, یعنی زمین اور آسمان نے ولایت جو غصب کی گئی سقیفہ میں, اس کے غصب کرنے کے بعد, یعنی مقام حکومت چھن جانے کے بعد زمین اور آسمان نے اپنی نعمتوں کو روک لیا. اب اگر وہ تمام نعمتیں, اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ دیکھیں زمین اور آسمان جو نعمتیں دیتے ہیں اس کی تقسیم اگر صحیح نہ ہو, اس ثروت سے صحیح فائدہ نہ اٹھایا جائے کسی بھی حکومت میں, وہ معاشرہ خوشحالی کی طرف نہیں جا سکتا, اس معاشرے میں عدل برقرار نہیں ہو سکتا. نظام کا صحیح ہونا, نظام کا عدل پر مبنی ہونا بھی بہت ضروری ہے. آج جو آپ کے سامنے مثلا پاکستان کو دیکھیں, قدرتی وسائل کی پاکستان میں کمی ہے, کس قدر آبادی ہے, لیکن اس کے باوجود اسی پاکستان میں ایک غریب آدمی بھی, ایک غریب انسان بھی رات کو اسے کھانے کو مل جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اسے کھانے کو ایک روٹی بھی نہ ملے, مل جاتا ہے. جبکہ اگر ہم اس دور کا اگر مشاہدہ کریں ایسے لوگ موجود تھے کوفہ میں اور مدینہ میں کہ جنہیں امیر المومنین رات کے وقت جا کر غذا فراہم کرتے تھے، ان کے پاس ایک روٹی نہیں تھی کھانے کو، یعنی کس قدر انحراف لایا گیا اسلامی قانون میں، اس مساوات اور عدل کے نظام میں ان خلفاء کے دور میں کہ معاشرہ اس نقطے پر پہنچ گیا۔ تو نظام ضروری ہے، نظام عدل ضروری ہے، اور آپ ہستیاں اسی نظام کو قائم کرنے کے لیے، اس نظام قضا کو مثلا دیات اور قصاص کے جو قوانین ہیں اس کو جاری کرنے کے لیے حکومت چاہتی ہیں۔ اسلام اگر چاہتا ہے حکومت کرنا تو اس کے لیے عدالت کا نظام چاہیے، عدالتی نظام چاہیے، قانون چاہیے، نہیں بغیر حکومت کے کس طریقے سے عدالتی سسٹم قائم ہو سکتا ہے؟ قصاص اور حدود کے قوانین کیسے معاشرے میں جاری ہوں گے جن کی بنیاد پر معاشرے میں عدل قائم ہو؟ کیسے ظالم سے مظلوم کا حق کیسے لیا جائے گا بغیر حکومت کے تصور کے؟ لہذا یہ ایک فطری چیز ہے، بدیہی چیز ہے، حتی اس کے لیے استدلال کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے باوجود آپ نے ارشاد فرمایا کہ وعدہ لیا ہے خداوند عالم نے علماء سے کہ وہ نظام عدل قائم کریں، ظالم کے مقابلے میں خاموش نہ رہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ میں اس کو، اس حکومت کو نہ لیتا، اور اس کے بعد ایک عجیب فرمایا کہ یہ تمہاری حکومت جو ہے اور میں، آپ بھی وہی عمل انجام دیتا جیسا کہ میں نے پہلے خلیفہ کے دور میں انجام دیا تھا، انہوں نے اتمام حجت مجھ پر نہیں کی، میرا ساتھ نہیں دیا، خلافت دوسرے انسان کو دے دی اور میں خاموش رہا۔ آج بھی میں یہی کرتا اگر یہ لوگ میرا ساتھ نہ دیتے۔ اور ہمیشہ دیکھو، یاد رکھو کہ تمہاری یہ حکومت میرے نزدیک اس کی حیثیت ایک بکری کی چھینک کے ذریعے جو ناک سے پانی نکلتا ہے اس کی مانند ہے، اس پانی کی جیسے کوئی اہمیت نہیں ہے، اس حکومت کی میرے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یعنی آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حکومت کا تصور اسلام میں یہ ہے کہ حکم الہی کو ہمیں برپا کرنا ہے، نظام اسلامی کو قائم کرنا ہے۔ اسی طرح سے دوسرے خطبے میں آپ کا ایک اور جملہ ہے کہ جس میں آپ فرماتے ہیں کہ آپ خطبہ نہج البلاغہ میں فرمایا کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کو خداوند عالم نے فرض کیا ہے انسان پر تاکہ اس کا دل جو ہے وہ شرک سے پاک ہو جائے، تطہیر پا جائے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ پہنچتے ہیں امامت کے مسئلے پر اور فرماتے ہیں خداوند عالم نے امامت کو فرض کیا ہے نظاماً للامہ، امامت کے فلسفے کو کیوں امام کو اور امامت کو بیان کیا ہے؟ امامت نظام ہے امت کے لیے، نظام ہے امت کے لیے، اس کا معنی کیا ہے؟ ایک سسٹم ہے امت کے لیے، یعنی امامت ایک نظام ہے، سسٹم ہے، ایک حکومت ہے انسانیت کے لیے۔ امامت کا مسئلہ حکومت سے مربوط ہے، لہذا حکومت کا فلسفہ امامت کی جڑوں سے نشأت لیتا ہے۔ امامت یعنی نظام ملت کے لیے، امت کا نظام امامت ہے۔ فرمایا کہ الامامت نظاما للامہ والطاعۃ تعظیما للامامہ، اور کہا کہ لوگ جو ہیں وہ امامت کی اطاعت کیوں کریں؟ تاکہ امامت کی تعظیم کی جا سکے، اس کی عظمت کو پہچانے کہ امامت کا درجہ کیا ہے، اسے کس مقصد کے لیے رکھا گیا ہے، یہ ایک نظام ہے۔ اس کے بعد فرمایا آپ نے کہ خداوندہ تو جانتا ہے کہ ہم نے یہ حکومت جو حاصل کی ہے یہ کسی اقتدار کی رسہ کشی کے نتیجے میں حاصل نہیں کی اور دنیا کے حصول کے لیے نہیں کی. اس کے بعد حکومت اسلام کے اہداف کو بیان کرنا شروع کیا کہ حکومت اسلامی کا قیام کرنا ہم پر واجب ہے, علماء سے وعدہ لیا ہے, لیکن کس مقصد کے لیے؟ ولیکن لن نرد المعالم من دینک, تاکہ ہم تیرے دین کے معالم کو, تیرے دین کے قانون کو تیرے معاشرے میں پلٹائیں. ونظہر الاصلاح فی بلادک, اور اے خدا تیرے اس تیری سرزمین پر اور اس امت اسلامی کے شہروں میں اصلاح کا عمل انجام دے, یعنی انہیں صحیح راستے پر لگائیں. اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ فَيَأْمُنُ الْمَظْلُومُونَ مِنْ عِبَادِكَ, اور اس کے نتیجے میں مظلوم افراد اپنے لیے حفظ اور امان محسوس کرنے لگے امت اسلامی میں, اور وہ حدود الہیہ کہ جنہیں معطل اور تعطیل اور جن پر عمل نہیں کیا گیا, وہ احکام الہیہ جن پر عمل نہیں کیا گیا معاشرے میں, ان پر معاشرے میں عمل کرائیں. یہ اہداف آپ نے اپنی حکومت اور حکومت اسلامی کے حوالے سے بیان فرمائے. اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ حکومت اسلامی کا تصور در حقیقت ایک فطری تقاضا ہے. خداوند عالم نے انسان کو خلق کیا, خدا انسان خالق ہے, حق قانون گزاری اس انسان کے لیے کہ انسان کو اس دنیا میں کس طریقے سے زندگی گزارنا ہے, اس کا حق خدا کو ہے یا انسان کو ہے؟ خدا کو ہے. جب انسان کو زندگی گزارنے کا طریقہ خدا نے بتانا ہے, تو پھر اس قانون الہی کو معاشرے میں کون جاری کرے گا, کون نافذ کرے گا, اسے بھی بیان کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ خدا کی ذمہ داری ہے. خداوند عالم نے نبی کے بعد آئمہ علیہ السلام کو نبی کے ذریعے امام مقرر کیا, اور ان آئمہ علیہ السلام نے زمان غیبت کے لیے فقہا کو اپنی طرف سے نائب مقرر کیا اور ایک نظام بنایا. اگر اس دور میں آئمہ علیہ السلام جدوجہد کے نتیجے میں اس مقام تک نہیں پہنچ سکے, جو کہ ایک وسیلہ ہے جیسا کہ ہم نے عرض کیا, لیکن آپ کا حق تھا, آپ تمام حضرات جدوجہد کرتے رہے, لہذا تمام کے تمام یا تلوار سے یا زہر سے شہید ہوئے. اگر کوئی انسان جدوجہد میں مصروف نہ ہو اور خاموش اپنے گھر میں بیٹھا ہو, تو کوئی بھی اس کو آ کر گھر میں شہید نہیں کرے گا, اسے زہر نہیں دے گا, اسے گھر سے نکال کر بار بار درباروں میں نہیں بلائے گا. تمام آئمہ علیہ السلام کو درباروں میں بلایا جاتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ سب کو خطرہ تھا ان سے. خطرہ کب ہوتا ہے؟ کہ جب انہیں علم ہو کہ یہ بھی جدوجہد میں مصروف ہے, یہ بھی اپنی کوشش میں لگا ہوا ہے, لہذا انہی تہمتوں کے ذریعے بلایا جاتا تھا کہ آپ اسلحہ جمع کر رہے ہیں, آپ پیسہ جمع کر رہے ہیں, آپ ہمارے مقابلے کے لیے مسلحانہ قیام کی کوشش میں مصروف ہیں. لہذا تمام آئمہ کو یکے بعد دیگرے کبھی بغداد بلایا جاتا تھا, کبھی خراسان بلایا جاتا تھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تمام کی زندگی جدوجہد میں گزری ہے. عوام نے امیر المومنین کا ساتھ دیا, آپ منصب امامت پر فائز ہو گئے. اگر بقیہ لوگ بھی ائمہ کا ساتھ دیتے, بقیہ ائمہ علیہ السلام بھی مقام خلافت پر فائز ہوتے, آپ کا حق تھا. یہی حق منتقل ہوا ہے فقہا کی طرف زمانے غیبت میں. اور اگر آج عوام ساتھ دیں, عوام اتنے تربیت یافتہ ہو جائیں, اتنی تربیت کی جائے عوام کی, اب یہ بھی انہی علماء کی ذمہ داری ہے کہ پہلے زمین ہموار کریں. ایک مسئلہ ہے جو کہ کہا جاتا ہے کہ مثلا پاکستان جیسے ملک میں ہم کیا کر سکتے ہیں اس مسئلہ امامت اور حکومت اسلامی کے لیے. دیکھیں ہم اپنے نظریے کو تو صحیح کریں پہلے. سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ ہم اپنے نظریے کو صحیح کریں کہ اسلام میں حکومت کا تصور کیا ہے. پھر ہم چاہے ہزار سال بعد اس نظریے کو عملی کر سکیں وہ ایک الگ بات ہے. ہمارے ہاں تو مصیبت یہ ہے کہ اس نظریے کے لوگ مخالف ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ آئمہ اور حکومت یہ دو متضاد باتیں ہیں. یہ کس قدر غلط بات ہے. ہم اس فکر کو تو معاشرے سے ختم کریں. ہم اس مسئلے میں حق تک تو پہنچیں. حق یہ ہے کہ یہ حق آئمہ علیہ السلام کا ہے اور آئمہ کے غیبت کے دور میں فقہا کا حق ہے, علماء کا حق ہے. اور اس کلام میں امیر المومنین نے حتی لفظ علماء استعمال کیا ہے, نہ امام معصوم عالم کا لفظ استعمال فرمایا ہے. لہذا ہر دور میں یہ حق آئمہ کا ہے, وہ اگر نہ ہو فقہا کا ہے. اور یہ مسئلہ امامت اور ان خطبات کی روشنی میں واضح ہے. امیر المومنین علیہ السلام کے ان جملات کی روشنی میں واضح ہے. ایسے ہی ایک خطبہ جنگ صفین کے بعد ہمیں نظر آتا ہے کہ جب خوارج نے نعرہ لگایا کہ لا حکم الا للہ, آخر میں جب قریب تھا کہ آپ جنگ کو جیت لیں, جو منافقین اور خوارج آپ کے ساتھ تھے, آپ کے لشکر میں تھے, انہوں نے آ کر آپ کو گھیر لیا اور کہا کہ معاویہ نے نیزوں پر قرآن کو, معاویہ کی فوج نے نیزوں پہ قرآن کو بلند کیا ہے اور وہ لوگ قرآن پہ مصالحت اور صلح کرنا چاہتے ہیں, آپ صلح کریں, اور اگر آپ صلح نہیں کریں گے قرآن پر تو ہم آپ کو قتل کر دیں گے. امام کو گھیر لیا, امام سے زبردستی صلح کروائی اور یہ نعرہ لگایا کہ لا حکم الا للہ لا لکا, اے علی آپ کے لیے حکومت کرنا نہیں ہے, حکومت حق الہی ہے. اب یہ بات تو ایک بدی بات ہے, حکومت حق الہی ہے, لیکن خداوند عالم خود مستقیماً زمین پر حکومت کرتا ہے, یہ اپنا نائب بنا کر حکومت کرتا ہے. امام نے فرمایا, یہ وہ جملہ ہے کہ جہاں پر آپ نے کہا کلمہ تو حق یراد بہ الباطل, یہ کلمہ حق ہے لیکن اس سے باطل کا ارادہ کیا گیا ہے. یہ بات صحیح ہے کہ حق حکومت خدا کا ہے, لیکن یہ لوگ ارادہ کیا کر رہے ہیں اس کلمے سے کہ لا حکم الا للہ, یعنی مستقیماً خدا ہی آ کر حکومت کرے. نہیں, ایسا نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ لا امرا اتا الا للہ, حق کی حاکمیت خدا کو ہے لیکن اس کا انجام دینا نبی یا امام کے ذریعے ہے, اور میں امام ہوں اور میری بات کو مانو. تم نے ارادہ کیا ہے کہ حق کی حاکمیت خدا کا ہے, یعنی خدا اگر حکومت کرے انسانوں کے لیے, مجسم ہو کے سامنے آئے. میں خدا نے خلیفہ بنایا ہے کس لیے؟ اس لیے کہ خدا جسم بن کے سامنے نہیں آ سکتا انسانوں کے لیے, لہذا اس نے جسمانی طور پر انبیاء کو خلیفہ بنایا, اس کے بعد آئمہ کو خلیفہ بنایا کہ یہ لوگ جسمانی رابطہ برقرار کر سکیں دوسرے انسانوں کے ساتھ. وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ حق کے حاکمیت خدا کو ہے, یعنی اس واسطے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ غلط بات. لہذا آپ نے کہا کہ کلمہ تو حق یراد بہل باطل, اس کے بعد ایک جملہ فرمایا ہے. اس جملے سے پتہ چلتا ہے کہ حکومت اسلامی, حکومت اسلامی ضروری ہے انسانیت کے لیے اگر انسان ساتھ دیں. فرمایا کہ مبدہ للناس من امیرین, تمام انسانوں کے لیے ایک قائد چاہیے, ایک حاکم چاہیے, امیر چاہیے, برن او فاجرن, چاہے وہ نیک ہو چاہے فاجر ہو. یعنی ان انسانوں کا معاشرہ بغیر حاکم کے نہیں چل سکتا. اب حاکم چاہے نیک ہو, بر ہو, چاہے فاجر ہو. لابد للناس من امیر, انسانیت کو امیر چاہیے, حاکم چاہیے, رہبر اور قائد چاہیے, بر نو فاجر, چاہے وہ نیک ہو, صالح ہو, عادل ہو, چاہے فاجر ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت ضروری ہے. اب ہم مسلمان ہیں, شیعہ ہیں, ہم کو کیا چاہیے؟ ہمیں ایک حکومت صالح چاہیے یا حکومت فاسق چاہیے؟ ہم حکومت صالح کے دور میں قرآن اور سنت پر عمل کر سکیں گے یا حاکم فاجر کے دور میں؟ حاکم صالح اور حاکم عادل کے دور میں. لہذا حکومت اسلامی ایک واضح مسئلہ ہے نہج البلاغہ کی خطبات کی روشنی میں. ہاں, اس شرط کے ساتھ کہ علماء تبلیغ کریں, اگر زمانے غیبت ہے لوگوں کو آمادہ کریں, لوگ بھی ساتھ دیں, اور جب لوگ ساتھ دیں اور وہ نقطہ آ جائے کہ یہ لوگ اس مقام کو حاصل کریں تو ان کی ذمہ داری ہے کہ اسے حاصل کریں. اور آج کے دور میں جو مثال آپ کے سامنے اور ہمارے سامنے حکومت اسلامی کی ہے وہ اسی طرح سے ہے کہ ایران میں لوگوں نے, عوام نے ایک عالم کا ساتھ دیا, اور اس عالم کا ساتھ دینے کے بعد اس عالم دین نے حکومت اسلامی کو قائم کیا, نظام اسلامی کو قائم کیا. یہ وہی نظریہ ہے کہ جو نہج البلاغہ میں موجود ہے اور جس کی بنیاد امامت کے فلسفے سے پھوٹتی ہے, نشأت لیتی ہے, اور یہی مسئلہ آج بھی موجود ہے. اور نہج البلاغہ کے ان خطبات کی روشنی میں یہ مسئلہ واضح ہے. ایک منٹ میں ایک اور فطری اور بدیہی طور پر ایک اور دلیل آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں اور اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. دین کے احکام, آیا آج کے دور میں معطل ہیں, ان پہ عمل ہونا واجب نہیں ہے غیبت کے دور میں, یا نہیں آج بھی ان احکام پر عمل کرنا ضروری ہے؟ دین میں اقتصادی احکامات ہیں, دین میں معاشرتی احکامات ہیں, دین میں جسٹس اور عدلیہ کا نظام ہے, دین میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کے مراتب ہیں. یہ تمام قوانین, یا فقہ میں بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ اس مسئلے میں حاکم شرع کی طرف رجوع کیا جائے. اب یہ تمام مسائل آیا بغیر حکومت کے تصور کے عملی ہو سکتے ہیں؟ یہ تمام قوانین, نظام عدلیہ قائم کیا جا سکتا ہے؟ پیرالل آج کوئی کوئی قائم کر سکتا ہے پاکستان کی گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے بھی پیرلل کیا کہتے ہیں کورٹس بنا سکتا ہے؟ ممکن نہیں ہے بغیر حکومت کے تصور کے. لہذا حکومت کا تصور اسلام کے قوانین کے اندر پیوستہ ہے. یہ قوانین بغیر حکومت کے تصور کے عملی نہیں ہو سکتے معاشرے میں. لہذا حکومت ایک ضرورت ہے اسلام کے لیے اگر وہ اپنے تمام قوانین کو معاشرے میں جاری کرنا چاہتا ہے. دین اس وقت کے لوگوں کے لیے محدود نہیں تھا, آج بھی ہمیں اسی طرح سے دین پر عمل کرنا ہے. یا تو یہ کہیں کہ دین ناقص ہے, اس وقت کے لوگوں کے لیے تھا, آج کے لیے اتنے ہی احکام ہیں جس پر ہم عمل کر رہے ہیں, نماز روزے پہ عمل کریں, بقیہ جو نظام ہے وہ چھوڑ دیں, اسے عمل نہ کیا جائے, محدود کر دیں, یا تو کہیں کہ آج کے دور میں ان احکامات پہ عمل کرنا ضروری نہیں ہے. اب اگر ضروری ہے, دین کامل ہے, تو اس کے لیے ہمیں آج بھی جدوجہد کرنا پڑے گی. کم از کم اس نظریے کو پہچانے صحیح طریقے سے اس کے لیے کوشش کریں. اب یہ اور بات ہے کہ یہ نظریہ کتنے عرصے میں عملی ہو سکتا ہے, یہ ہماری ذمہ داری اپنی اپنے وظیفے کو اور اپنی ذمہ داری کو دین کے حوالے سے صحیح نظریے کو پہچاننے کے بعد اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا ہے. نتیجہ اس کا کیا نکلے گا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے, ہمیں اپنی ذمہ داری ادا کرنا چاہیے. فقہا علماء نے اپنی ذمہ داری ادا کی, اس فقہ کو محفوظ رکھا, یہاں تک کہ آج کے دور سے 23 سال پہلے اور تقریباً آئمہ کے دور سے 1400 سال بعد ایک انسان نے اسی فقہ اسی قانون کو سامنے رکھتے ہوئے حکومت اسلامی کو قائم کیا. تو یہ تصور نہ کریں کہ یہ ہونے والی بات ہے یا نہیں, ہمیں اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سوالات اگر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. سوال یہ ہے کہ اگر یہ مسئلہ اتنا ہی واضح ہے تو انہی علماء میں سے بہت بزرگ ہستیاں اس نظریے کی قائل نظر نہیں آتی, عملی طور پر اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی مختلف وجوہات رکھتی ہیں. ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کیونکہ اس طویل عرصے میں حکومت زیادہ تر فاسق اور فاجر انسانوں کے ہاتھ میں رہی ہے, تو یہ لفظ حکومت اور حاکمیت ایک بری شے کے عنوان سے لوگوں کے اذہان میں, خصوصاً دیندار طبقے کے, حتیٰ علماء کے اذہان میں رسوخ کر گئی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ اس بات کی تشخیص سے عاجز ہیں کہ اگر بالفرض تحریک چلائی بھی جائے, لوگوں کو آمادہ بھی کیا جائے, تو آیا ہم کامیاب بھی ہو سکیں گے یا نہیں ہو سکیں گے, اور اگر کامیاب نہ ہوئے تو اس کے جو نتائج ہیں وہ مذہب کے لیے زیادہ خطرناک ہیں اس کے مقابلے میں کہ اسی ڈگر پر کشتی چلتی رہے جس پر جاری ہے, اور اسی طریقے سے شیعہ مثلا محفوظ رہیں ان کی جان اور مال محفوظ رہے. اب آپ دیکھیں کہ جب آپ اس میدان میں آئیں گے, آپ حکومت کی بات کریں گے, آپ قیادت کی بات کریں گے, تو نہ فقط داخلی طور پر آپ کو منافقین کا سامنا کرنا پڑے گا بلکہ عالمی میدان میں, عالمی سطح پر آپ کو پوری دنیا کا مقابلہ کرنا پڑے گا. اور ایسا عملاً آپ کے سامنے آج موجود ہے کہ ایک ملک جس نے اس فکر کو عملی کیا اس کی تمام دنیا مخالف ہے. آج یہ لوگ اعلان کرتے ہیں کہ حکومت اور قیادت سے دین کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہی لوگ جو سب سے زیادہ مخالف ہیں یہ سب سے زیادہ حامی ہو جائیں گے. اختلاف کس بات پر ہے؟ اختلاف حاکمیت کی بنیاد پر ہے. کیوں حاکمیت کی بنیاد پر ہے؟ اس لیے کہ جہاں حاکم عادل آتا ہے وہاں وہ دنیا کے جتنے ظالم طاغوت بادشاہ ہیں ان کی برائیوں کو پوری دنیا کے سامنے بیان کرتا ہے. جب ان کی برائیاں دنیا کے سامنے بیان ہوتی ہیں تو پھر ان کے نظام کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے, ان کے منافع اور ان کے انٹرسٹ کو خطرہ ہو جاتا ہے دنیا میں, لہذا وہ جنگ پر آمادہ ہو جاتے ہیں. اس دنیا میں ابھی تک جو آج تک ہلچل ہے وہ اسی بنیاد پر ہے. استعمار کو, اسلام دشمن طاقتوں کو اگر خطرہ ہے مسلمانوں سے تو وہ اس نظریہ حاکمیت کی بنیاد پر ہے. اگر آج مسلمان اعلان کر دیں کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے حکومت سے اور ہم اسلامی قوانین کا نفاذ نہیں چاہتے معاشرے میں, حکومت تمہاری, ہم اپنی نماز روزہ کرتے رہیں گے, آج آپ کو دنیا کی تمام سہولتیں فراہم کر دی جائیں گی اور تمام مسائل ختم ہو جائیں. یہ تو آج ہمارے اور آپ کے سامنے تجربتاً واضح بات ہے, اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ اسباب ہو سکتے ہیں کہ جن کی بنیاد پر بعض حتی علماء نے اس نظریے کی مخالفت کی ہے. لیکن ایک اور بات عرض کرتا چلوں کہ اکثر فقہا ولایت فقیہ کے نظریے کے قائل ہیں لیکن اس کے دائرے میں وسعت اور کمی کے بھی قائل ہیں. ایسا نہیں ہے حتیٰ وہی فقہا کہ جو جن کی طرف نسبت دی جاتی ہے کہ وہ ظاہراً ولایت فقیہ قائل نہیں ہے, نہیں وہ ولایت کو مانتے ہیں لیکن اس ولایت کا دائرہ بہت کیا ہے, محدود ہے, بہت کم ہے. مثلا وہ اس دائرے میں ولایت کے قائل ہیں کہ اس زمانے غیبت میں یتیم اگر کوئی ہو گیا یا اگر کوئی مجنون ہے تو اس کی سرپرستی کرنا فقیہ پر واجب ہے, یعنی اسے اپنی سرپرستی میں لینا, اپنی ولایت میں لینا کس کی ذمہ داری ہے؟ فقیہ کی ذمہ داری ہے. اب سوال یہ ہے کہ آپ شریعت کے اعتبار سے یتیم کو لاوارث نہیں چھوڑ سکتے, مجنون کو لاوارث نہیں چھوڑ سکتے, تو یہ اتنی بڑی امت اس کو ایسے ہی لتیم اور لاوارث اور بغیر حاکم کو چھوڑ دیا جائے؟ اس امت کے انٹرسٹ اور اس کے منافع اور اس کی مصلحت سے دفاع آپ کر سکتے ہیں بغیر فورس کے ذریعے؟ اگر کوئی حملہ کرے, مثلا آج پاکستان پر قبضہ کر لے, دفاع کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ جب ایک یتیم بغیر ولایت کے نہیں رہ سکتا شریعت کی روح سے, تو ایک امت بغیر حاکم ہے, شر کے بغیر حاکم ہے اسلامی کے رہنا چاہیے. بہرحال یہ اختلافات ہیں موجود اور ان کی بنیادیں یہ ہیں, لیکن ہمیں انہی تمام مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے نہج البلاغہ کی روشنی میں حق کو تلاش کرنا ہے. کوئی اور اگر سوال کرنا چاہے ایک درود پڑھیں محمد.